سلف صالحین یعنی پرانے عالم اور قدیم بزرگوں میں جتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تاثیر سے پگھل جاتے، اس کی سچی اور مؤثر لے اور زمزموں سے جھک جھک جاتے تھے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی پگھلا جاتا۔ سورت حشر آئے 21 ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور دیکھیے کہ علی بن فضیل بن عیاض کی رخ پرواز کر گئی جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا، کیا ہو گیا تم کو، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا تو آپ اس آیت کو سن کر بے ہوش ہونا یا روح کا نکلنا، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کم از کم عرب لوگ اس لیے ہی تو خوش قسمت ہے نا کہ ان کو عربی آتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ اردو میں کچھ سنیں تو آپ کو اچھا لگے نہ لگے سمجھ تو آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن انگلش کی بہت اچھی چیز بھی سن رہے ہیں، آپ کو آدھی سمجھ آئے آدھی نہ آئے تو آپ انجوائے نہیں کرتے۔ تو عربوں نے چاہے قرآن کو اس طرح نہیں لیا لیکن سمجھ ان کو پورا آتا تھا۔ حضرت عمر نے آیت کریمہ کہ اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جس سے پہاڑ چل پڑے، زمین کٹ کٹ جاتی، مردے بول اٹھتے، پہلی آیت 8 پارے کی 31 آیت ہے یہ سورت الانعام کی۔ جب یہ آیت سنی تو اس کے اثر سے بے قرار ہو گئے، اور اسی طرح سے یہ آگے بھی کہیں آتی ہے قرآن پاک میں، اور پورے ایک مہینے تک بیمار رہے۔ ابن کثیر کے مطابق لوگ ان کی عادت کے لیے ایسے ہی آتے رہے جیسے جسمانی بیمار کی عادت کرتے ہیں، یعنی اتنا ان کی روح پہ اس کا اثر ہوا کہ بیمار ہو گئے کہ یہ قرآن جس سے مردے زندہ ہو جائیں، یہ قرآن مجھے سننے کو مل رہا ہے۔ آج ہم اس کی کتنی کو قدر کر پاتے ہیں، یہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ زہبی نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن وہب جمعے کے دن گزرے، انہوں نے ایک لڑکے کو آیت کریمہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ پڑھتے ہوئے سنا تو ہوش جاتے رہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں تو سن کے بے ہوش ہو گئے۔ انہیں گھر لایا گیا، 3 بیمار رہے اور 4 دنیا کو خیر بات کہہ دیا، یعنی برداشت نہیں کر سکے کہ لوگ آگ میں جائیں گے پھر وہاں بھی لڑ رہے ہوں گے۔ ایک عالم نے بتایا کہ مدینہ میں انہوں نے نماز پڑھی، قاری نے سورت واقعہ پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ذہول اور گہرا خوف طاری ہوا کہ میں بغیر ارادے کے کانپ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، زہول کہتے ہیں بھول کو، اور آہوزاری کے ساتھ رونے لگا۔ اس کے بعد کسی بات پر ایمان لائیں گے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آخری آیت ہے یہ 29 پارے کی سورت مرسلات کے اینڈ پہ اللہ پوچھتے ہیں، اب قرآن پڑھ کے نہیں تم بدلے تو تم نے اب اور کیا کر لینا؟ جو قرآن پڑھ کے نہ ٹوٹے، قرآن پڑھ کے نہ گلے، قرآن پڑھ کے نہ روئے، پھر وہ سیڈ سانگ سن کے روئے گا، وہ ہارر موویز دیکھ کے ڈرے گا۔ آج پیسے دے دے کے ڈرنے والی چیزیں لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی ڈراتے ہیں، اور یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن آج اس کو سن کر دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے، بار بار کا سننا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے اگر عمل نہ کیا جائے۔ 24 لاحق رہنے والی تشویش کافی ہے، لیکن اس سب کا ہمارے موضوع خوش نصیبی کے اسباب سے کیا تعلق؟ 24 لاحق رہنے والی تشویش کافی ہے کہ آدمی کے عقل و شعور کو زنگ لگا دے اور اسے مایوسی میں مبتلا کر دے، لیکن اگر وہ رب کریم کی طرف رجوع کرے اور مولا تعالیٰ کی بات پر کان لگائے، کسی اچھے قاری سے اس کا پیارا کلام سنے اور اس پر غور کرے، تو اس کا شعور واپس آ جائے گا، دل مضبوط ہوگا، اضطراب ختم ہو جائے گا اور سینے کے ابال میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میں اس بات سے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں جو میوزک میں خوشی اور مسرت اور راحت سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہت ساروں کا تو دعویٰ ہے کہ جب موسیقی سنتے ہیں وہی سب سے خوبصورت لمحہ اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ مغرب میں ایسے مصنفین کی کمی نہیں جو میوزک کو بھی خوشی و مسرت کے اسباب میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ رنج و قلق کو دور کرنے میں موسیقی کا بڑا ہاتھ ہے۔ کعبے کے پاس ان کی نماز کیا تھی محض تالی پیٹنا اور چلانا، یہ مدہوشی کے عالم میں ہزیان بول رہے تھے۔ واقعہ یہ کہ میوزک ایک گناہ حالوت متبادل ہے، یعنی ہم آلٹرنیٹ لے رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، لیکن یہ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس کا سننا حرام ہے، ہمارے پاس تو اس سے بہت بہتر وہ چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو سچائی کا خزانہ اور بہترین رہنمائی کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں باطل آگے پیچھے کہیں سے بھی نہیں آ سکتا، وہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ۔ لہذا ہمارا قرآن کو سننا ایمانی، شرعی اور محمدی سما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا ہم قرآن کو اس طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ حق کی معرفت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ مائدہ 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، والی آیت ہے حبشہ سے آئے ہوئے لوگوں کی جو کیفیت ہوئی تھی قرآن سن کر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا میوزک کو سننا فضول، عبث اور کار لا یعنی ہے، جسے جاہل، احمق اور کم ظرف انجام دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے لہو و لعب کے خریدار بنتے ہیں، سورہ لقمان میں آپ خود بھی پڑھتے ہیں۔ یمن یشتری لہو الحدیث کہا جاتا ہے، تو طویل بات ہوئی اس بات پہ کہ کلام الہی کو سنیے۔ یہ ہر میوزک سے بہتر، ہر ردم سے بہتر، ہر فکشن سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ تقابل کریں نا تو روحانی سکون موسیقی میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ قرآن روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ خوبصورت آواز میں نہ سمجھنے والوں کو بھی قرآن متاثر کرتا ہے، کیونکہ کانوں میں رس کھولتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ریورڈس، اور ایون جو ریورڈس نہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن سنتے ہیں ہمیں مزہ بہت آتا ہے۔ اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ تو اصل تو بات ہے نا کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنت جہنم کی آیات، سمجھ کر سننے والے آیات پر ہوتے ہیں۔ کفار مکہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک حسن ہے، ایک کشش ہے، دل کھچتے ہیں اس کی طرف۔ پھر ذرا سورہ یونس، یہ وہ چیز ہے جو دل کے امراض کی شفا، شفا لما فی الصدور۔ اور صحیح بخاری کی روایت 2276 سے پتہ چلتا ہے قرآن بہترین دم ہے۔ بچوں پہ، کمزوروں پہ، مجنون پہ اگر آپ قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور لیکن سب کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل 82 میں تو اللہ نے ایک ایسی خبر دی کہ جس کو پڑھ کے ڈر جاتا ہے بندہ، اور وہ کہ ہم اس قرآن کے سلسلے میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ظالم ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے خساروں میں اضافہ ہو۔ یعنی ان کو قرآن پڑھ کے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پڑھ کے ان کو اور ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب سے جوڑ دے، اور ایسا جوڑے کہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہونے لگیں۔ پھر اگلا ٹاپک دیکھیے، خوشی کی تلاش ہر ایک کو ہے، لیکن کیا سب کو خوشی مل جاتی ہے؟ علامہ اسکافی کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے لطف التدبیر۔ وہ نہایت مفید، بہت ہی جاذب، پرکشش اور توجہ کھینچنے والی کتاب ہے۔ کلام کی غرض و غایت اس میں یہ ہے کہ لوگ خوش بختی، امارات و قیادت اور ثروت مندی کے لیے کیا اسباب اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے وہ خوش بخت بن جائیں، ان کو بڑا بنا دیا جائے، قائد ہو جائیں، لیڈرشپ ہو، دولت مل جائے۔ مثلا کیا کرتے ہیں لوگ؟ چال بازیاں، مکاریاں، منافقت، عیاری اور سیاست بازی، جن کے مرتکب بادشاہ عمرہ سے لے کر ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء بھی مستثنا نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کہ جو دین کے نام پر بھی یہی کچھ کرنے لگ جائیں۔ یہ سب چاہتے تھے آرام، راحت اور خوشی حاصل کر لیں، اپنے مطلوب کو پا جائیں۔ کتاب میں الگ الگ عنوانوں کے تحت اس کو بیان کیا گیا۔ لطف و تدبیر میں یہ ہے کہ ہنگامے کو فروغ کیا جائے، نفرت کی آگ بجھائی جائے، تفرقہ بندی ختم ہو، شکستہ خوردہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا کرے، جیسے کمزور طاقتور کے مقابلے میں کرتا ہے، کہ برائی کو بات سے دفع کرے، یا شر کو شر کے ذریعے سے ہٹائے، یا شر کو نرمی سے ختم کر دے۔ لطف و تدبیر میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کی مدارات کر کے شر کو ٹال دیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ظلم کا انتقام کیسے لیا جائے، اس کی سزا سے کیسے بچا جائے، اس سے راز کی حفاظت کیوں کر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں یہ بھی پایا کہ سبھی عزت، خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے مقصد پا لیا ہو اور اپنی غرض پوری کر لی ہو۔ تو اس کتاب سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تین خاص باتوں کا فائدہ ہوا، وہ کون سی ہیں؟ بڑی اہم ہے آپ کے میرے لیے بھی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو نصب العین نہ بنایا، اس کے فائدے خسارے میں، اس کی خوشیاں غموں میں، اور اس کی نیکیاں بدی میں بدل گئیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سا سوچئے۔ اللہ کی رضا کو نصب العین بنا لیجئے، سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی جس چیز پر نظریں گڑی رہیں وہ کہہ کے رب راضی ہو جائیں۔ آپ اس نصب العین کو تھام کر دیکھیے، اپنی نگاہیں اس لفظ پہ جمع کر دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے کام کرنے میں اور کام نہ کرنے میں کیا بڑا نمایاں ایک فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ تو کہتے ہیں ہم ان کو وہاں سے پکڑیں گے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ پھر اسی طرح دوسری بات، خوش بختی کے لیے لوگ ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کی راہ پر چل کر اسی کو وہ آسان طریقوں سے بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ پائیدار ہوتا، اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جاتی۔ مراد یہ کہ صحیح چیز کو بھی غلط طریقوں سے نہیں لینا۔ اور تیسری چیز، بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور خوشی پا جائیں گے۔ سوچیے ذرا، دنیا میں اکثر لوگ یہ کہتے، جو کچھ کر رہے ہوتے کہتے ہیں ہم ہی سب سے اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ بات ان پر فٹ ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صحیح طریقے کو چھوڑ دیا انہوں نے جس پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کی، اور وہ کیا تھی؟ حق کی جستجو اور سچی بات کرنا۔ سورۃ الانعام کی 115 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمت کلمۃ ربک، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی صدق اور عدل کے اعتبار سے، اور کوئی اس کے کلمات کو بدل نہیں سکتا۔ سچ کا ساتھ دیجئے، عدل کے ساتھ جئیں، اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ خود اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کریں گے۔ ایک وزیر صاحب لہو و لعب میں مبتلا رہا کرتے تھے، یک بار کی انہیں شدید رنج و الم لاحق ہوا، ہمہ وقتی فکر لاحق ہو کر رہ گئی، تمہارے حیرت کے پکار اٹھے، ارے کہیں موت بک رہی ہے کہ میں اسے خرید لوں، اس زندگی میں تو کچھ نہیں رکھا، مجھے دور سے بھی کوئی قبر نظر آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اسی میں ہوتا، خدایا بندہ ذات پر رحم کر جس نے اپنے بھائی کی موت کا غم اٹھایا ہے، چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ یعنی کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پہ آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے موت بکنے والی چیز ہوتی تو میں اس کو خرید لیتا۔ تو یاد رکھیے کہ خوشی کی تلاش ہر ایک کو ہے، لیکن ہر ایک کو خوشی ملتی نہیں۔ وجہ اس لیے کہ حقیقی خوشی کے اسباب ہی نہیں پتا۔ تین اسباب دیکھے ہم نے، پہلا سبب کیا تھا سوچئے، اللہ کی رضا پانے کی نیت، جس میں یہ تین خصلتوں میں سے ایک آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ بخاری کی روایت نمبر 16 ہے کہ تین چیزیں، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے ان تین چیزوں کو پا لیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ آج تمہاری محبتوں کے قبلے بھی بڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے، یہ بخاری کی روایت 16 ہے۔ تو آپ میں سوچئے، کیا ہم ایمان کا ذائقہ چکھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، فی اللہ باللہ للہ، بندہ مومن ہر بات میں لفظ اللہ کو لے کر آتا ہے۔ پھر دوسری چیز دیکھیے، شریعت کی پیروی کیجئے، اس سے ہی خوشی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ 66 میں، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرما دیا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ آج صبح بھی آیت بائے تفسیر میں ہم نے سورۃ مائدہ کی آیتیں کی، اور اس کا یہی پیغام ہے، مستقل ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ کہ لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا حق ادا نہیں کیا. آج ہم نے تین بڑے بڑے پوائنٹ نوٹ کیے کہ کیا تین چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں لوگ اللہ کی کتاب سے خیر خواہ فائدہ نہیں اٹھاتے. پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں کتابوں کی ورتھ نہیں پتا. دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں, کرنسیز اور سونے چاندی کا ریٹ پتہ, لیکن اس کتاب کی قیمت نہیں پتہ ہوتی. ورتھ سے مراد یہ کہ تھی یہ ہدایت کی کتاب, لوگ برکت اور رسالے ثواب کی کتاب سمجھ کے ساری زندگی پڑھتے رہے. تو کیا سیکھا ہم نے ان چند چیزوں سے؟ پہلی بات یہ کہ حقیقتاً کامیاب وہ ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ذکر خیر ہو. اے اللہ ہمیں انہی میں کرنا, ہمارے بعد لوگ ہمیں برا نہ کہے اور نہ ہماری زندگی میں. پھر اسی طرح ہر نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے, محروم کوئی نہیں رہتا, اور نئے نیکی کے مواقع پیدا خود کرنے ہیں. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو اپنے لیے راستے خود بنانے ہیں. اور اسی طرح قرآن سننا روحانی سکون کا باعث ہے, اور حقیقی خوشی اللہ کی رضا اور شریعت پر چلنے میں. ایک چھوٹا سا گیپ لے کر ذہنی طور پہ اگر ہم سوچیں تو چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا خوشحالی میں اور امن و عافیت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ شکر گزار اور با تدبیر مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تیر پھینکنے سے پہلے ہی نشانہ درست کر لے, اضطرار کی حالت سے پہلے اللہ کی پناہ لے. بدبخت کافر اور غبی کہتے ہیں کند ذہن, مومن اس کے برخلاف کرتے ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کو انابت کے ساتھ پکارتے ہیں, یعنی رجوع کرتے ہوئے. پھر جب اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو جو دعا کی تھی اسے بھول کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے. اکثر دیکھا جائے تو ایسا ہی نہیں ہے, مشکلوں میں تو سب باتیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اللہ ماشاءاللہ, لیکن خوشیوں اور اپنے ارمانوں کو پورا کرنے میں بعض دفعہ لوگ اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. جو لوگ شدائد اور غموں کے گرداب سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل اور زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں, اس کی حمد اور اس سے گریا زاری سے غفلت نہ برتے. کیونکہ بقول امام حلیمی, خوشحالی کے وقتوں میں دعا, ثنا, شکر اور اس کے احسانات کا اعتراف, غلطیاں اور خامیاں پیش آتے رہنے کے باوجود توفیق, اعانت, تائید اور استغفار کے لیے کی جاتی ہے. کیونکہ بندہ کتنی ہی کوشش کر لے اللہ کے تمام حقوق ادا نہیں کر سکتا. تو جو اس سے غافل رہے اپنے فراغ, صحت اور امن کے دنوں میں اس کا خیال نہ رکھ سکے تو اللہ کے اس قول کا مصداق ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک عادت بتائی تھی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں؟ یہ کون کرتے ہیں؟ مکہ والے, آج والے بھی, ہم لندن والے بھی کرتے ہیں, ہم ناروے والے بھی کرتے ہیں, عام کلچر بن گیا ہمارا. پھنستے ہیں تو تسبیحیں بھی نکل آتی, قرآن بھی کھل جاتے, اور جب زندگی کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے بھی اکھڑے اکھڑے لگتے ہیں. تو پھر کیا سیکھا؟ کہ خوشحالی اور امن و عافیت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. شکر گزار اور با تدبیر مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ تیر پھینکنے سے پہلے ہی نشانی درست کر لے, اور اضطرار سے پہلے اللہ کی مدد مانگے, اس سے پہلے کہ مجبور ہو جائیں, پہلے کہیے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اسی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے دل اور زبان سے اللہ کی حمد کرے, ذکر کرے اور گریا زاری کی جائے. یہ گریا زاری کیا, رونا دھونا اللہ کے آگے, بندوں کے آگے پسندیدہ نہیں, اللہ کے آگے پسندیدہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, کیونکہ ہم جتنا مرضی چاہیں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے, اور کسی بھی حال میں اللہ سے غافل نہ ہوں, نہ خوشی میں اور نہ غم میں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا ٹاپک, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. بچپن سے یہ شعر آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا, قرآن پڑھ کے اس کی سمجھ آئی. صدر متران کے زمانے میں فرانس کے وزیر اعظم کی خودکشی کی خبر عالمی اخبارات نے شائع کی. فرانس جو ایک بہت بڑی طاقت تھی اس دور میں, اس کا وزیر اعظم خودکشی کر لے, بات تو کانوں کو نہیں اچھی لگتی نا. وجہ کیا تھی, کیوں خودکشی کی اس نے؟ وجہ سنیے گا. بعض فرینچ اخبارات نے اس پر شدید تنقیدیں کی, گالیاں دی, غریب کے پاس ایمان اور یقین کی کوئی دولت نہ تھی جو اس مصیبت میں سہارا بنتی، سکون کا کوئی ذریعہ نہ ملا تو پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی ہی جان لے لی۔ اس خودکشی کرنے والے بیچارے کو وہ ہدایت ربانی حاصل نہیں تھی جو اللہ کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے مکر و فریب سے اب تنگی میں نہ پڑیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے بھی اتنے دشمن تھے، لیکن اوپر سے تسلیاں آتی تھی نا کہ آپ نہ غم کریں، یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور فرمایا یہ تمہیں بس تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں، اور فرمایا جو یہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، بھلی طرح اور صبر کرو، کیونکہ اس کو سعادت کی کنجی، بھلائی کا راستہ اور رشد کا طریقہ نہیں مل سکا۔ ایمان نہیں ہوتا نا تو انسان ایسے دھچکوں کو برداشت نہیں کرتا، یہ باقی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، یہ سچے مومن کا ہی کام ہو سکتا ہے، دوسرا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سچ فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری قوموں میں غمگین اور افسردہ خاطر کو نہر کے کنارے بیٹھنے، موسیقی سننے، نرد کھیلنے اور برف پر پھسلنے، یعنی کہہ لیجئے کہ اسکی کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن اہل اسلام تو حقیقی بندگی والوں میں ایسے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اذان و اقامت کے بیچ نماز کا انتظار کریں تو جنت کے روزوں میں سے ایک روزہ یعنی ایک باغ میں بیٹھیں گے، قضاء و قدر پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ تو پھر کیا سیکھا؟ کہ مومن کے لیے مشکلات اور غموں کو فیس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے جس کو اللہ کا سہارا کہتے ہیں۔ تو عمل کرتے چاہیے، اچھے عمل جنت میں لے جائیں گے، برے اعمال جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اس دور کی، آج بھی فرانس کا بڑا مقام ہے، ماضی میں اس کا روب اور دھاک بہت زیادہ تھی۔ اگر اس کا بڑا یا حکمران خودکشی کر سکتا ہے تو مان لیجئے پھر دنیا میں حکومت، چودراہٹ، صدارت، وزارت یہ بندے کے دل کو سکون نہیں دیتی۔ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکا، کیا وجوہات ہوئیں اس کی خودکشی کی؟ بے عملی، ایمان اور خود اعتمادی کی کمی تھی، زندگی میں بہت بڑا غم آیا اس کے لیے پریشانی تھی، چونکہ اللہ کے دین سے اللہ سے دور تھا، ناکامی برداشت نہ کر سکا، ڈپریشن میں چلا گیا، اور جو بنیادی وجہ بنی وہ لوگوں کی تنقید اور اس کے الزامات تھے۔ کیا آپ بھی تنقید سن کے گھبراتے ہیں، یا آپ کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تھوڑے سے لوگوں میں سے ہی زیادہ اچھی چیز کی طرف ڈال دیا، اگر تھوڑے سے لوگوں میں تنقید برداشت نہ کرتا تو ہو سکتا ہے مجھے کل پوری دنیا کی طرف سے باتیں سننی پڑتی۔ پھر آپ دیکھیں تین مقام نوٹ کر لیں قرآن پاک کے، آل عمران 125، نخل 127 اور سورۃ القصص 105، تینوں میں صبر کی اور اللہ پہ نظریں لگانے کی بات ہے۔ مثلا اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر انجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ان سے تنگ دل نہ ہو۔ اور سورۃ قصص میں فرمایا اے اہل ایمان تم اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اس کے اوپر ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، وہ آپ تفسیر میں سن لیجئے۔ لیکن یہاں غم اور پریشانی کا علاج یہ کرتے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا دار ایسے دکھی لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ کھلی فضا میں جائیے، میوزک سنیے، گیمز کھیلیں، اور کچھ ایسی چیزوں میں مشغول ہوں کہ جس سے آپ بزی رہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ادا کیجئے، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کو انجوائے کریں، اللہ پر توکل کریں، قضاء و قدر پر راضی رہیے، اور اسی طرح اعمال صالح کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے پھر، واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اس، تو وہ مطلوب چیز کیا ہے؟ پہلی بات ہے اعمال صالح کیجئے۔ آپ جتنے اچھے کام کرتے جائیں گے اللہ آپ کے لیے اتنے راستے کھولتا جائے گا۔ پھر تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر، اور سب سے بڑی بات ذاتی اصلاح، اپنا اخلاق، اپنا کردار پہلے سے اچھا کرنا ہے، بخاری کی روایت ہے 6464 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو، اور جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم نہیں زیادہ عمل ہمیشہ کرنے والا بنا دے. تو یہ تھا آج کا سبق. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.